نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضل العلم، باب علم کی فضیلت کے بارے میں. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا، بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، یعنی اہل ایمان کو اللہ تعالی تمام انسانوں پر بلندی عطا کرتا ہے. والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے، درجات، ان کے لیے درجات ہیں، یعنی ہر اہل ایمان کا درجہ ہے اللہ کی نظر میں، لیکن اہل علم کے درجات ہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جو بھی تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے. وقوله عز وجل، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی. اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرما رہے ہیں جن کے معلم وہ براہ راست خود ہیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ مزید علم کے لیے دعا کریں، جبکہ آپ کے علم کا سورس دنیا نہیں، دنیا کا کوئی انسان نہیں، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جتنا چاہے دے سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات، لیکن آپ کو احساس دلایا گیا کہ آپ خود اس کے لیے مزید دعا کریں. ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ علم زندگی کے کسی حصے میں بھی مکمل نہیں ہوتا، تکمیل نہیں پاتا. یہ دعا مرتے دم تک پڑھتے رہنا چاہیے، رب زدنی علما. علم کی حرص جو ہے اسے کبھی بھی ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے، وہ بڑھتی رہے، اور اس کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اور عطا فرما، اور عطا فرما. اور یہ آیت ویسے بھی آ سکتی تھی، رب زدنی علما، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ زندگی میں انسان کو علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے. پورے قرآن پاک میں یہ دعا کہیں نہیں سکھائی گئی کہ رب زدنی مالا، کیونکہ انسان اس کے لیے خود ہی حریص ہے، وہ نہ بھی دعا مانگے تو اس کے لیے دوا بھی بہت کرتا ہے. لیکن علم کے لیے دوا بھی جب ہی ہوتی ہے جب دعا کی توفیق ہو. اس باب میں امام بخاری صرف باب باندھتے، کوئی حدیث نہیں لاتے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس معیار پر انہیں کوئی حدیث نہیں ملی جو انہوں نے تحت کے معیار قائم کیے ہوئے تھے حدیث کے لیے. اگلا باب، باب من سئل علما وهو مشتغل في حدیثه فاتم الحدیث ثم اجاب السائل. باب ہے من، جو کوئی، سئل، سوال کیا گیا، پوچھا گیا، علما، علم کی بات، وهو مشتغل، اور وہ مشغول ہو. یعنی اگر کسی شخص سے کچھ سوال کیا جائے اور وہ شخص مصروف ہو کسی اور کام میں، سکھانے میں ہی مثلا، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ کیا کرے، فاتم الحدیث، اپنی بات پوری کر لے. ثم اجاب السائل، پھر جواب دے سوالی کو. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص پڑھا رہا ہے اور دوسرا شخص بیچ میں انٹرپٹ کر کے سوال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، کیا حکم ہے، کیا ادب ہے، کیا حق ہے سوال کرنے والے کا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہاں بتایا گیا. جو آپ حدیث میں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ جو شخص پڑھا رہا ہے وہ اپنی بات مکمل کر لے، پڑھا چکے، اور پھر اس سوال کو انٹرٹین کرے. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح حا وحدثنی، حدثنی جو یہ نا، یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری ہی کہہ رہے ہیں، دوسری سند لا رہے ہیں. ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنی ابی قال حدثنی ہلال ابن علی ان عطاء ابن یسار ان ابی ہریرہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، بینما یعنی اس اثنا میں، اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یحدثو، حدیث بیان کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے، کچھ سکھا رہے تھے، القوم، لوگوں کو، جاءہو اعرابی، کہ آیا آپ کے پاس ایک اعرابی، ایک بدو، فقال، کہنے لگا، متى الساعة، قیامت کب آئے گی، یعنی آپ کی بات کو کاٹ کے بیچ میں سوال کرتا ہے، جی یہ مجھے بتائے قیامت کب آئے گی، شاید آپ قیامت ہی کی کوئی بات کر رہے ہوں گے. فمدا، تو جاری رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یحدثو کلام کرنا، یعنی مدا گزر گئے، یعنی گزرتے رہے چلتے رہے، یعنی آپ اپنی بات کو جاری رکھا. فقال بعض القوم، بعض لوگوں نے کہا، سمع، آپ نے سن لیا ہے، ما قال جو اس شخص نے کہا، فکرہا تو آپ نے ناپسند کیا ہے، ما قال جو اس نے کہا، یعنی آپ کو اس شخص کا سوال پسند نہیں آیا اس لیے شاید آپ نے جواب نہیں دیا. وقال بعضهم، دوسرے کہنے لگے، بل لم يسمع، ہمارا خیال ہے آپ نے سنا ہی نہیں. حتی اذا قضا، یہاں تک کہ جب آپ پوری کر چکے، حدیثہ اپنی بات، قال تو آپ نے فرمایا، اینا کہاں ہے، راہ میں سمجھتا ہوں اس کو، السائل سوالی، عن الساعة قیامت کے بارے میں، وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے. قال تو وہ شخص بولا جس نے سوال کیا تھا، ہا انا یا رسول اللہ، ہاں یہ میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ہوں. قال فرمایا، فاذا تو جب، ضیعت الامانۃ، ضائع کر دی جائے گی امانت، فانتظر الساعة، تو انتظار کرنا قیامت کا. قال کیف اضاعتها، اس نے پوچھا کس طرح ہے اس کو ضائع کرنا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے اس کو ضائع کرنا امانت کو. قال آپ نے فرمایا، اذا جب، وسدہ سپرد کر دیے جائیں، الامر معاملات، الى طرف، غیر اہلہ، نا اہل لوگوں کے، فانتظر الساعة، تو انتظار کرو قیامت کا، پھر قیامت قریب ہے. اب یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے، یہاں حدیث تو کچھ اور بتاتی ہے لیکن امام بخاری نے اجتہاد کچھ اور کیا ہے، وہ حدیث کو قیامت کے بعد میں لانے کی بجائے یا قیامت کے بارے میں اس کو کوٹ کرنے کی بجائے، اصل میں حدیث کے جو انداز ہے اس سے بات نکال رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ سکھا پڑھا رہا ہو تو وہ اگر جواب نہیں دیتا بیچ میں تو یہ بد اخلاقی یا بد تہذیبی نہیں، وہ اپنی بات کو مکمل کر کے کلام کے بعد جواب دے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پڑھانے کا ایک سیشن ہونا چاہیے اور سوال جواب کا الگ ہونا چاہیے، دونوں کو ملنا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے. اور یہاں پر جو اہم بات اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب معاملات ایسے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، حکومت اور عہدے ایسے لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں جو اس کو چلانے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، تو اس سے اندازہ لگا لو کہ اب قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. باب من رفع صوته بالعلم، باب من، جس نے رفع، بلند کی، صوتہ، آواز اپنی، بالعلم، علم کے ساتھ، یعنی علم سکھانے کے لیے اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت ہے، اور طبعاً پھر اس سے سپیکر وغیرہ اور مائک کا سسٹم جو ہے اس کی بھی اجازت ہے. حدثنا ابو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا ابو اوانہ عن ابی بشر عن یوسف بن ماہد عن عبداللہ بن عمر قال تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے رہ گئے ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فی سفرتن، ایک سفر میں، سافرناہا، سفر کیا ہم نے اس میں، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ آپ پیچھے رہ گئے، کوئی خاص وجہ ہو گئی، فادرکنا، تو آپ نے ہم کو پا لیا، یعنی ہم پہلے کسی مقام پہ پہنچے اور آپ پیچھے سے آگئے. وقد، اور تحقیق، ارحقتنا، ارحقہ کا لفظی معنی ہوتا ہے تھکانا، لیکن یہاں مراد ہے کہ جلدی جلدی پائی ہم نے یا پڑھی ہم نے الصلاۃ نماز، یعنی نماز کا وقت تنگ تھا. ارحقتنا الصلاۃ، آ پہنچی ہم کو نماز، یا تھکا دیا ہم کو نماز نے، یعنی جلدی کی ہم نے کہ ہم نماز پڑھ سکیں. ونحن نتوضا، اور ہم وضو کر رہے تھے، یعنی وقت تنگ تھا نماز کا اس لیے جلدی کر رہے تھے، ہم پریشان ہو رہے تھے اور جلدی جلدی وضو کر رہے تھے. فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو کیا ہم نے مسا اپنے پاؤں پہ، یعنی جلدی میں ہم نے سوچا چلے اوپر سے دھو لیا تو پاؤں پہ مسا کر لیتے ہیں، یعنی پاؤں کو پوری طرح نہیں دھویا، توجہ کے ساتھ نہیں صاف کیا. فنادا، تو پکارا آپ نے، بِعَلَى صَوْتِهِ، اپنی بلند ترین آواز میں، یعنی پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھا کہ لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے ہیں اور ادھورا ادھورا کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ دیکھ کے پریشانی ہوئی اور آپ نے اسی وقت کیا کیا، بلند ترین آواز میں سب کو خطاب فرمایا تاکہ ہر کوئی سن لے، کیا، ویل للعقاب من النار، ویل ہلاکت ہے، للعقاب ایڑیوں کے لیے، من النار آگ میں سے، یعنی آگ کی وجہ سے، مرتئی نے دو مرتبہ یہ بات فرمائی، او سلاسن یا تین مرتبہ دہرائی، یعنی دو تین بار بلند آواز سے لوگوں کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ پاؤں کو اچھی طرح دھو، اگر وضو میں پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے یہاں بھی لوگ ٹیپ کے نیچے پاؤں ایسے آگے کر کے فوراً پیچھے کر لیتے ہیں اور اس بات کا اہتمام نہیں کرتے کہ ٹخنے بھی دھلے ہیں یا نہیں، ایڑی بھی اچھی طرح، کیونکہ بعض اوقات ایڑیاں خشک ہوتی ہیں یا پاؤں ننگے ہونے کی وجہ سے کوئی میل وغیرہ ان پہ ہو سکتی ہے یا کوئی چیز چپکی بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ انشاءاللہ آگے کتاب الوضو میں پڑھیں گے کہ جو وضو کے فرائض ہیں ان میں سے ہر حصے کا جو ہے پوری طرح دھویا جانا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص وضو ہی نہیں کرتا اور نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر اس کے لیے کیا ہے. باب قول المحدث، باب محدث کا قول، حدثنا بیان کیا ہم سے، او اخبرنا یا خبر دی ہم کو، وا اور، انبانا بتایا ہم کو نبا سے، وقال لنا الحمیدی اور ہم سے حمیدی نے کہا، جس کا پہلے دن میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ قریشی استادوں میں سب سے زیادہ افقہ تھے امام بخاری کے. حمیدی کہتے ہیں کہ کانا عند ابن عیینہ تحدثنا و اخبرنا و انبانا و سمعت واحدا، کہ ابن عیینہ، یہ کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ. ان کے خیال میں یا ان کے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انبانا اور سمعت کا ایک ہی درجہ ہے، یعنی ان کو ایک دوسرے سے بدل کے استعمال کیا جا سکتا ہے. مراد یہ کہ ابن عیینہ اس میں فرق نہیں کرتے. اب بات کیا ہے، یہ کیا علم کے بعد میں یہ کیا چیز آ گئی؟ یہ علم کی میتھڈالوجی پہ بات ہو رہی ہے کہ کس میتھڈ سے دیا جا سکتا ہے، یعنی اپنے استاد سے ایک چیز کی سند کے لیے کون کون سے لفظ استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر کوئی شخص حدثنا کی بجائے اخبرنا کرتا ہے تو اس کا کیا سمجھا جائے گا؟ فرمایا کہ ابن عیینہ کی رائے میں ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے. وقال ابن مسعود، ابن مسعود یعنی عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام بھی بعض اوقات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کرتے تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے؟ حدثنا کا. وہو الصادق المصدوق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی تصدیق بھی کی گئی، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا وہ بھی سچ تھا. وقال شقیق عن عبداللہ، اور شقیق عبداللہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی، یعنی حدثنا بھی عبداللہ بن مسعود نے استعمال کیا اور سمعت کا لفظ بھی استعمال کیا. وقال حذیفہ، اور حذیفہ نے کہا، حذیفہ بن یمان مراد ہے، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو حدیثیں بیان کی. یعنی ایک اور مثال لا رہے ہیں امام بخاری کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہوئے حدثنا کا لفظ استعمال کرتے تھے. وقال ابو العالیہ، ابو العالیہ کہتے ہیں، عن ابن عباس، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ عز و جل، کہ ابن عباس کیسے روایت کرتے ہیں؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عن کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، عن ربہ، یعنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن ربہ. یہ حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے الفاظ نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اسے منسوب کر کے بات کرتے ہیں. قرآن پاک میں اور حدیث قدسی میں فرق یہی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جبکہ حدیث قدسی کلام اللہ تعالیٰ کا ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، لیکن سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جاتی بلکہ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے. اور اس سند میں یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان النبی اور ان ربہ، جس سے بتانا کیا مقصود ہے کہ حدیث کی روایت کرتے ہوئے حدثنا اور سمعتوں کے علاوہ ان کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. وقال انس، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربہ عز و جل، تو یہاں بھی ان کا لفظ استعمال ہوا. وقال ابو ہریرہ، اور ابو ہریرہ نے کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا لفظ، یرویہ عن ربکم عز و جل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا یعنی تم سب کے رب سے، عز و جل سے. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی اور تابعین کے دور میں بھی حدثنا اور ان کے الفاظ موجود تھے، یعنی یہ بعد میں محدثین نے کچھ اپنی طرف سے اختراع نہیں کی بلکہ یہ روایت خود صحابہ کرام سے چلی آئی ہے. حدثنا قتیبہ، حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر قولی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً درختوں میں سے شجرتن ایک درخت ہے, یعنی درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے, لا يسقط نہیں گرتا ورقها اس کا پتا, یعنی اس کے پتے نہیں گرتے, وإنها اور بے شک وہ مثل المسلم مثال ہے مسلمان کی, یعنی اس درخت کی مثال مسلمان کسی ہے, فحدثون تو بتاؤ مجھ کو ما ہیا وہ کیا ہے, وہ کون سا درخت ہے, یعنی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو اس درخت سے تشبیح دی. فوقع الناس تو پڑ گئے لوگ فی شجر البوادی صحرائی درختوں میں, کوئی کسی درخت کا نام لینے لگا کوئی کسی کا لینے لگا. قال عبداللہ, عبداللہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر ہیں, ووقع اور آیا فی نفسی میرے دل میں خیال, یعنی پڑ گیا میرے دل میں, یعنی ایک خیال آیا گزرا, انہا النخلہ کہ وہ کھجور کا درخت ہے, یعنی میں اس کو سمجھ گیا کہ یہ آپ نے کس درخت کی مثال دی ہے, فاستحییت میں شرما گیا کیونکہ آپ سب سے چھوٹے تھے اس ساری مجلس میں. ثم قالوا پھر انہوں نے کہا ما ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے, یعنی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی سارے بڑے بڑے لوگوں کو, تو انہوں نے پھر آپ سے پوچھا, قالا آپ نے فرمایا ہی النخلہ کہ وہ کھجور کا درخت ہے. اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے, دو تین چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات تو جس باب میں امام بخاری لائے ہیں کہ حدثنا کا استعمال جو ہے وہ صحابہ کرام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, فحدثونی ٹھیک ہے کہ تم مجھ کو بتاؤ بیان کرو مجھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک پہیلی کے انداز میں بات کرتے تھے, ایک کوشچن کے انداز میں, اور اس سے کیا ہوتا ہے دماغ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے, سب سوچنے لگتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں لوگ جاگ جاتے ہیں, ورنہ آپ سمپلی یہ بھی تو فرما سکتے تھے دیکھو لوگوں وہ ایک درخت ہے جس کا نام یہ ہے اور اس کی مثال مسلمان کی ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا, لیکن آپ نے لوگوں کو ایک طرح سے ان کا امتحان لیا, ایک طرح سے دیکھنا چاہا کہ ان میں سے کون کیا کرتا ہے کیا جواب دیتا ہے, اور اس سے علم میں ایک دلچسپی بھی پیدا ہو جاتی ہے جب استاد شاگردوں سے کوئی سوال کرے, تو وہ لوگ جو تھے اچانک سوال سے, جیسے ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ ذرا کام کم کرتا ہے, بات آتی بھی تو بھول جاتی ہے, ادھر ادھر کے درختوں کا سوچنے لگے. تو عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے, صحابہ میں بہت چھوٹے تھے اور اکثر لوگ ان کو کہتے تھے تم اتنے چھوٹے اور ہر وقت آپ کی مجلس میں گھسے رہتے ہو, اور یعنی ان کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے, نعمت ہوتی ہے, بخشش ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں بات کو جلدی سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے, جیسے کچھ لوگوں کو دولت اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتے ہیں کچھ لوگوں کو, اور صحت زیادہ اچھی مل جاتی ہے کسی کو, شکل مل جاتی ہے کسی کو, علم مل جاتے ہیں, تو کسی کو اسی طرح بات کو سمجھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے. تو عبداللہ بن عمر کم سن ہونے کے باوجود بات کو بہت جلدی سمجھ جاتے تھے, بہت ذہین شخص تھے, لیکن چونکہ چھوٹے تھے اس لیے خاموش رہے. کہتے ہیں میں شرما گیا کہ اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے تو میں کیا بتاؤں, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا تو کوئی جواب نہ دے سکا, تو لوگوں نے پھر آپ سے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا, اور وہ وہی چیز تھی جو حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں تھی. اگلا باب ہے باب طرح. طرح کا مطلب ہوتا پھینکنا, طرح الامام, امام کا پھینکنا المسئلہ تھا ایک سوال کو, یعنی سوال کرنا مراد ہے, الا اصحاب ہی اپنے ساتھیوں پر, لیختبر تاکہ جانچے اندازہ کرے, ما عندہم من العلم جو ان کے پاس ہے علم میں سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کا علم آزمانے کے لیے سوال کر سکتا ہے, یعنی امتحان کی اجازت ہوتی ہے, ٹیسٹ لیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس کا ثبوت سنت میں موجود ہے. حدیث کیا ہے, حدیث پھر یہی بیان کرتے ہیں دوبارہ, یعنی جو پچھلی حدیث ہے میں اس لیے اس کو صرف پڑھ دیتی ہوں, اور آپ یہ جو امام بخاری کا اجتہاد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا کہتے ہیں. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي. بوادی بادیہ کی جمع ہوتی ہے, اور بادیہ صحرا کو کہتے ہیں, بدو اسی سے ہیں, بدو صحرا کے رہنے والے, اور یہ شہر کا اپوزٹ ہوتا ہے, اس کا اپوزٹ ہوتا ہے حاضرہ, بادیہ حاضرہ, حاضرہ کہتے ہیں شہروں کو. قال عبداللہ فوقع فی نفسی انہا النخلہ ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. باب ہے قراءت کے بیان میں. قراءت سے مراد قرآن پاک کی قراءت نہیں، یعنی علم کو استاد کے سامنے پڑھ کے سنانا، کیا اس کی اجازت ہے، یا ایسا کیا جا سکتا ہے، یا جن محدثین نے ایسا کیا انہوں نے درست کیا. والعرض، عرض کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، یعنی اپنی لکھی ہوئی چیز پیش کرنا، یا اپنے علم کو استاد کو سنا کر اس کی تصدیق کروانا. علل محدثی، استاد کے سامنے یا محدث کے سامنے. ورا الحسن، اور حسن بصری کا خیال ہے یا انہوں نے سمجھا. والثوری، اور ثوری یعنی سفیان ثوری. ومالک، اور امام مالک نے. القراءت، قراءت کو جائزتن، کہ جائز ہے. را القراءت یعنی قراءت کو جائز سمجھا، درست سمجھا، اس کو اہمیت دی. یعنی یہ تین امام جو ہیں، امام حسن بصری، ثوری اور مالک، یہ تینوں قراءت کے طریقے کو جائز قرار دیتے ہیں. اور قراءت اور عرض ایک ہی چیز کا نام ہے، جس کا معنی ہے کہ شاگرد پڑھے، استاد سنے اور اس کو کنفرم کرے. وحتج بعضهم، اور بعض نے احتجاج کیا. احتجاج بمعنی مظاہرہ نہیں ہے، یہاں مراد یہ کہ حجت اس میں سے نکالی، یعنی دلیل لی. وحتج، اور دلیل لی. بعضهم، ان میں سے بعض نے. فی القراءتی، قراءت کے معاملے میں. علی العالم، عالم پر. بحدیث زمان بن ثعلبہ، زمان بن ثعلبہ کی حدیث کو انہوں نے اپنے لیے حجت کے طور پر لیا، یا اس کام کے لیے انہوں نے دلیل کہاں سے لی؟ زمان بن ثعلبہ کی حدیث سے. اب وہ حدیث کیا، وہ آگے آئے گی. یعنی اس طریقے کے جائز ہونے پر دلیل انہیں ملی زمان بن ثعلبہ کی حدیث سے. انہو قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. کس نے کہا؟ زمان بن ثعلبہ. اللہ امرک، آ جب مد ہو جائے اور دو الف جمع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ. کیا اللہ تعالیٰ نے امرک، حکم دیا آپ کو، ان تصلی الصلواتی، کہ آپ پڑھیں نمازیں، یعنی آپ کو نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. قال فہذہ یہ قراءتن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو زمان بن ثعلبہ کا یہ سوال جو ہے ایک طرح سے استاد کے سامنے ایک مسئلے کو پڑھنا ہے. اخبر زمام قومہ بذلک فاجازوہ، اس بات کو زمام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کروا کے واپس جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو بات کہی تھی وہ آپ نے خود نہیں فرمائی تھی، وہ بات زمام نے کہی تھی. جب آپ نے نام کہہ دیا تو انہوں نے اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے اپنی قوم کو جا بتایا کہ مجھ سے حضور نے فرمایا ہے. اور کس طرح آپ سے منسوب کر دیا؟ کیونکہ آپ نے نام کہا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کسی کے سامنے کوئی مسئلہ رکھے اور وہ اس پر صرف ہاں کہہ دے، تو وہ سارا مسئلہ اپنی طرف سے بتانے کی بجائے جس نے ہاں کی اس کے ذمے سے یا اس کی سند سے یا اس کے حوالے سے دوسروں کو بتا سکتا ہے. فاجازوہ، تو انہوں نے اس کی اجازت دی. واحتج مالک بالسک، اور احتجاج کیا مالک نے دستاویز کے ساتھ. سک کہتے ہیں دستاویز کو، یعنی جس طرح دستاویزات پڑھی جاتی ہیں کسی عدالت میں کسی قاضی کے سامنے، تو اس سے مالک نے دلیل نکالی. یقرا علی القوم، سک جو پڑھی جاتی ہے کسی قوم پر. فیقولون، پھر وہ کہتے ہیں. اشہدنا فلان، ہم سے فلان نے ذکر کیا. ویقرا علی المقرئ، اور وہ پڑھا جاتا ہے اوپر پڑھنے والے کے. فیقول القارئ، اور پھر وہ پڑھنے والا کہتا ہے. اقرأنی فلان، کے مجھے فلاں نے پڑھایا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ جب وہ دستاویز کسی کے سامنے پڑھی جاتی ہے اور وہ اس پر ہاں کرتا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے، تو پھر یہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے کسی شاگرد نے استاد کے سامنے کچھ پڑھ کے سنایا اور اس نے ہاں کی، تو پھر وہ ایک طرح سے ہاں ایک گواہی بن گئی، پھر اس کے ساتھ وہ دوسروں کو جا کے علم دے سکتا ہے اس کے ریفرنس سے. حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام نے مجھ سے بیان کیا. قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطی عن عوف عن الحسن، یہ حسن بصری ہے. قالا، کہتے ہیں، یہ کس کی رائے بیان ہو رہی ہے آپ؟ حسن بصری کی. لا بأس بالقراءتی، کہ قراءت میں کوئی حرج نہیں، یعنی قراءت کے طریقے پر علم حاصل کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کہ جس میں استاد نہ پڑھ رہا ہو، کسی شاگرد نے پڑھا ہو اور استاد نے اس پر صرف ہاں کی ہو. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن سفیان، اور یہ سفیان ثوری ہیں. قالا، اذا قرأ علی المحدث، جب پڑھا گیا اوپر کسی محدث کے. فلا بأس، تو کوئی حرج نہیں. ان یقولا کہ وہ کہے، حدثنی کہ اس کو آگے بیان کرنے کے لیے حدثنی کا لفظ استعمال کرے. وسمعت ابا عاصم یقول عن مالک وسفیان القراۃ علی العالم وقراءته سواء، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو عاصم سے سنا، ابو عاصم کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک سے سنا اور سفیان ثوری سے بھی کہ عالم کے اوپر قراءت کرنا، عالم کے سامنے کوئی چیز پڑھنا ریڈ آؤٹ کرنا اور عالم کا خود پڑھنا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی طرح ہیں. یعنی کسی عالم کی مجلس میں کچھ پڑھ کے سنانا یا عالم سے سننا. اب اگر اس علم کو آگے بیان کرنا ہے تو اس کے ریفرنس سے بیان ہو سکتا ہے، خواہ اس نے خود نہ بولا ہو، بولنے والا کوئی اور ہو، صرف اس کی کنفرمیشن پر بات اس کی طرف منسوب کی جائے گی. یہ اتنی آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بیکار کی بحثیں کہاں سے آ گئی اور یہ کیوں اتنی باتیں ہو رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو امانت اٹھ ہی گئی ہے، ہم تو اس بات میں کبھی بھی احتیاط نہیں کرتے کہ کیا بات کس نے کی. کوئی بات سنتے ہیں، جس سے دل چاہے اس کو منسوب کر دیتے ہیں، جس کے دل چاہے اس کو اس سے ہٹا کے کسی اور کے نام لگا لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو اسٹوڈینٹس جب اسائنمنٹس لکھتے ہیں تو پورے کا پورا کلام کسی کا نقل کر کے اپنے پین سے لکھ کے اور اسٹیپلر لگا کے خوبصورت انداز میں پیشکش فلان. اسی طرح بہت سے شاعر بھی ایسے کرتے ہیں کہ کلام کسی اور کا چرا کے اپنے نام سے چھپوا لیتے ہیں. اور یہ چیز بہت عام ہے ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے اداروں میں. اسی لیے ریسرچ کا کوئی معیار نہیں، سب نقالی ہوتی ہے، ادھر سے ادھر سے چیزیں جمع کی ہوئی اور جمع کر کے ان کو اپنے نام سے شائع کر دیا. تو یہ ایک خیانت ہے کہ علم کسی کا ہو، سوچ کسی کی ہو اور اسے انسان اپنے نام سے منسوب کر لے کہ یہ میری بات ہے، یہ میرا قول ہے، یہ میرا فرمان ہے. ائمہ، فقہاء، محدثین ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے. انہوں نے اس معاملے میں بڑی بڑی بحثیں کی ہیں کہ اگر استاد نے بولا نہیں تو کیا ہم وہ بات جو اس کی مجلس میں ہوئی اور ایک خاص طریقے پر ہوئی اور شاگرد نے بولی تو کیا ہم اس کو استاد کے نام سے آگے روایت کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ بولنے والا تو استاد نہیں تھا، بولنے والا تو شاگرد تھا. اب یہ شاگرد جو کچھ پڑھ رہا ہے یہ کہاں سے آیا؟ اس کے دو طریقے ہوتے تھے، یا یہ ہوتا تھا کہ وہ استاد ہی کی کتاب ہوتی تھی، جو استاد خود پڑھنے کے بجائے شاگرد کو کہتا تھا کسی اچھے پڑھنے والے کو، اچھا تم پڑھو. اب وہ علم شاگرد کا اپنا نہیں ہوتا تھا، وہ جمع تو استاد ہی کا ہوتا تھا، لیکن استاد خود بولنے کی بجائے شاگردوں سے بول. اور اس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ کیوں بلواتا تو خود کیوں نہیں بولتا، تو اسے کیا ہو جاتا تھا؟ اس زمانے میں علم کی مجلسیں ایک دو یا تین گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی، کئی کئی گھنٹوں پہ مشتمل ہوتی تھی اور ہزاروں لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی. اس میں بعض اوقات استاد جو تھا وہ مسلسل کئی گھنٹے بول نہیں سکتا تھا. بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ استاد کا علم تو بہت ہوتا تھا مگر اس کے بولنے کا انداز لوگوں کو پوری طرح سمجھ نہیں آتا تھا. اس کے مقابلے میں ایک شاگرد زیادہ بہتر طور پر ایک ہزاروں کے مجمع کو سنوا سکتا تھا. تو عموماً پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ استاد صرف اس کو کنفرم کرتا جاتا اور لوگوں کو سنانے کے لیے جس طرح یہ مائک استعمال ہوتا ہے تو بلند آواز کے واضح قرات کرنے والے، بہتر انداز میں عربی عبارت کو بولنے والے کو کھڑا کیا جاتا تھا جو لوگوں کو آگے استاد ہی کی چیز، اسی کا لیکچر سناتے تھے. ہو سکتا کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہو، لیکن اگر پھر بھی کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں بعد میں. وہ اس لیے کہ یہ چیزیں ذرا سی نئی ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. کسی نے حدثنا کہہ دیا، اخبرنا یا کوئی بھی، تو ہمیں تو ایک فضول سی بات لگتی ہے. وہ اس لیے لگتی کہ ہمارا تو علم کے کوئی پیمانے ہی نہیں رہے، کوئی طریقہ ہی نہیں رہا، کوئی سلیقہ ہی نہیں رہا، کوئی ادب ہی نہیں رہا، کوئی احترام ہی نہیں رہا. تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ چیزیں بیکار ہیں. لیکن جب ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر اسلام نے جو علمی امانت کا درس دیا اور جو تحقیق اور جھوٹ سے بچنے اور پرہیز کرنے کا، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ پیش آیا اور سامنے آیا، اور اس لیے ان مسائل پہ بحثیں کی گئیں. اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں. اب یہ زمام بن ثعلبہ کی حدیث ہوگی. حدثنا عبداللہ بن یوسف، ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا. قال حدثنا اللیث عن سعید هو المقبوری. بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ علماء کے ناموں کے ساتھ عجیب و غریب نسبتیں آتی ہیں. مثلا مقبوری، یہ ان کے پیشے کو ظاہر کرتا ہے کہ خاندانی طور پر یہ قبریں کھودنے والے تھے. کبھی آپ پڑھیں گے جساس، چونا بیچنے والے، حزا، موچی. ہمارے ہاں تو کسی کو موچی کہہ کے پکارے تو اس کے لیے ایک باعث عیب ہے، لیکن علماء اپنے نام کے ساتھ اپنی ہی ذات یا پیشہ لگانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ خواہ ہماری پہچان موچی سے ہی کیوں نہیں یا موچی کے خاندان سے کیوں نہیں، لیکن اگر ہم علم میں آگے ہیں تو موچی ہونا ہمیں کوئی نقصان نہیں دیتا. اب چونکہ ہمارے پاس کوئی قابلیت تو رہ نہیں گئی، جب قابلیت نہیں تو پھر ہم بڑے بڑے ٹائٹلز کو پسند کرتے ہیں اور اپنی اصلیت کو چھپانے لگتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی اصلیت کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوتی تھی. المقبوری عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمر انہ سمع انس ابن مالک یقول بینما نحن جلوس، اس دوران کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فی المسجد، مسجد میں، یعنی ایک روز ہم آپ کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ دخل رجلا علی جمل، کہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ایک شخص داخل ہوا، فاناخہ، تو اس نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، فی المسجد، مسجد میں، ثم عقلہ، پھر باندھا اس کو. عقل کا لفظی معنی باندھنا. اونٹ کو کیسے باندھتے؟ اس کا اگلا گھٹنا دوہرا کر کے اس کو باندھتے، یا بعض اوقات دو ٹانگوں کو، اگلی پچھلی ٹانگ کو آپس میں ایک رسی سے باندھ دیتے جس سے اونٹ بھاگ نہیں سکتا، یعنی ضروری نہیں کہ کسی قلعے کے ساتھ باندھا جائے، اسی کی اگلی پچھلی یعنی ہاتھ اور پاؤں کو جکڑ دیا جاتا تھا. پہلے بٹھایا، پھر اس کے ٹانگیں باندھ دی. ثم قال لهم، پھر ان سے کہنے لگا، یعنی صحابہ کرام سے، ایوکم محمد، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جس سے کوئی خاص واضح، یہ نہیں کہ کوئی خاص پگڑی یا کوئی ایسا ڈریس پہنا ہوا تھا کہ جس سے وہ آتے ہی ایک دم پہچان لے، یعنی بالکل ایک نارمل حالت میں سب کے ساتھ. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مسجد میں ٹیک لگا کے بیٹھا جا سکتا ہے. بین ظہرانیہم، ان کے درمیان، ظہر پیٹ کو کہتے ہیں، یعنی آپس میں ایسے دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، کیجولی سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتا چلتا ہے کہ یوں بھی لگتا ہے کہ جیسے کسی شخص کی جیسے پیٹ بھی آپ کی طرف تھی، یعنی جیسے مجلس میں مختلف حلقے ہوتے ہیں، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، تو ایک کا منہ ہے آپ کی طرف، کسی کی اگر وہ دوسرے حلقے میں بیٹھا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہو، تو اس سے احترام میں کمی نہیں آتی، ایسے بیٹھا جا سکتا ہے. اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کیجولی ایسی سیٹنگز میں بیٹھا کرتے. جو علم کی مجلسیں ہوتی تھی وہ مختلف ہوتی تھی، لیکن ویسے ہی جیسے آپ کہیں کہ گپ شپ کی یا حال حوال پوچھنے کی، یا ایک کیجول سی مجلس جو ہوتی تھی وہ اور ہوتی تھی. فقلنا حاضر رجل الابیض، ہم نے کہا یہ سفید شخص، المتکئ، تکیہ لگائے ہوئے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فقال له الرجل، تو وہ شخص آپ سے کہنے لگا، ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا کی طرف نسبت کی. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اجبتک، جی فرمائیے، یہ ایک محاورتن بات ہے، میں نے جواب دیا تجھ کو، یعنی جی فرمائیے. فقال الرجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، انی سائلک، میں آپ سے ذرا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھنے والا ہوں، فمشدد علیک، اور آپ کے اوپر یعنی سختی سے پوچھنے والا ہوں، یعنی آپ مائنڈ نہ کیجئے میں سوال کروں گا اور ذرا شدت سے کروں گا، شدید سوال کروں گا. مشدد، تشدد کرنے والا ہوں، یعنی شدت برتنے والا ہوں، علیک، آپ پر، فی المسئلتی، سوال میں، یعنی سخت سوال کروں گا. فلا تجد، تو نہ پائیے، علیہ، میرے خلاف، فی نفسے کا، اپنے دل میں، یعنی کوئی بدگمانی نہ لائیے، میرا انداز ایسا ہے. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سل، پوچھو، اما بدالہ کا، جو تجھ پہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی جو تجھے خیال آ رہا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. فقالا، تو کہنے لگا، اسألو کا، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، برب کا، آپ کے رب کی قسم دے کر، بے یہاں بمانا قسم ہے، ورب من قبلک، اور رب ان سب کا جو تجھ سے پہلے تھے، یعنی سب کے رب کی، یعنی آپ پیغمبر ہیں اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ان سب کے رب کی قسم دے کر ایک سوال کرتا ہوں، اللہ ارسلک، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، الی الناس کلہم، سب لوگوں کی طرف؟ فقالا، تو آپ نے فرمایا، اللہم نعم، ہاں یا میرے اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے گواہ بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم، یعنی اے اللہ، یعنی تو گواہ ہے، نعم، ہاں، یعنی میں سچ بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک انداز ہے کہنے کا. قالا، وہ کہتا ہے، انشدو کا باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے بات پوچھتا ہوں، یعنی ہر بات پہ قسم کھا رہا ہے، اللہ امرک کا ان تصلی الصلوات الخمسہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ پانچ نمازیں پڑھیں، فی الیوم واللیلۃ، دن اور رات میں، یعنی چوبیس گھنٹوں میں پانچ نمازیں اللہ کے حکم سے آپ پڑھتے ہیں؟ قالا، اللہم نعم، آپ نے فرمایا، ہاں. قالا، انشدو کا باللہ، پھر کہتا ہے، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تصوم ھذا الشهر، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اس مہینے کے روزے رکھیں، یعنی رمضان کے، من السنہ، سال میں سے؟ قال اللہم نعم. قال انشدو کا باللہ، اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا، ان تاخذ ھذه الصدقۃ، کہ آپ لے یہ صدقہ، من اغنیائنا، ہمارے اغنیا یعنی امیر لوگوں میں سے، فتقسمھا، پھر آپ تقسیم کریں اس کو، علی فقرائنا، ہمارے فقیروں پر، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم نعم. فقال الرجل, تو وہی شخص کہنے لگا جو سوال کر رہا تھا, آمنتو, میں ایمان لاتا ہوں, بما جئت بہ, اس چیز پر جو آپ لائے ہیں, یعنی جو آپ پیغام دے رہے ہیں اس پر میں ایمان رکھتا ہوں. وانا رسول, اور میں ایلچی ہوں یا بھیجا ہوا ہوں, من ورائی, ان کا جو میرے پیچھے ہے, من قومی, میری قوم میں سے, یعنی میری قوم کے لوگ جو میرے سے پیچھے ہیں ان کی طرف سے میں آپ کی طرف ایک میسنجر بن کے آیا ہوں. وانا ذمام ابن سالبہ, اور میرا نام ذمام بن سالبہ ہے, اخو بنی سعد ابن بکر, بنو سعد بن بکر کے خاندان میں سے, اخو یعنی بھائی, یہاں لیکن بھائی نہیں کہیں گے, یہاں مراد ہے ان کے خاندان کا فرد. رواہ موسیٰ و علی ابن عبد الحمید ان سلیمان ان ثابت ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہذا, یعنی ایک اور روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے. اس حدیث کو یہاں لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اللہم نعم کے کچھ نہیں بولا, پر سب احکامات وہ شخص آپ پہ پیش کرتا رہا, اور اینڈ میں اس نے کیا کہا کہ جو باتیں آپ نے مجھ کو بتائی ہیں وہ میں جا کے اپنی قوم کو بھی بتاؤں گا, حالانکہ آپ نے تو کچھ نہیں بتایا تھا, آپ تو صرف سن رہے تھے. اس سے محدثین نے یہ نقطہ نکالا کہ اگر کوئی شخص استاد کے سامنے ایک چیز پڑھ کر اس سے ہاں لے لیتا ہے تو وہ اسی استاد کی طرف اس کو منسوب کر کے آگے دوسروں کو پہنچا سکتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرۃ قال حدثنا ثابت عن انس قال نهینا فی القرآن, ہم روک دیے گئے قرآن پاک میں, ان نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں, یعنی بہت سوالوں سے ہم کو روک دیا گیا. وکان یعجبنا, اور ہم کو یہ بات اچھی لگتی تھی, پسند آتی تھی, ان یجی الرجل, کہ ایک شخص آئے, من اہل البادیہ, تھی اہل بادیہ یعنی بدوؤں میں سے کوئی, العاقل, عقل مند شخص, فیسألہ, پھر وہ آپ سے سوال کرے, ونحن نسمع, اور ہم سن رہے ہوں, فجاء, تو آ گیا, رجل من اہل البادیہ, یعنی ایک دن اہل بادیہ میں سے کوئی شخص آ ہی گیا, فقال, تو اس نے کہا, اتانا, آیا ہمارے پاس رسول کا, آپ کا رسول یا آپ کا میسنجر, آپ کا ایلچی, فاخبرنا, اس نے ہم کو خبر دی, انا کا, کہ آپ تزعم, دعویٰ کرتے ہیں, ان اللہ عز و جل, کہ اللہ عز و جل نے ارسلہ کا آپ کو بھیجا ہے, قال صدقہ, آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. یعنی قصہ کیا ہے کہ اہل بادیہ میں سے, بدوؤں میں سے ایک عقل مند شخص, صحابہ کرام کی جیسے کہ خواہش تھی, وہ آیا اور سوال کرنے لگا, کیونکہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل, جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سوال کیے گئے تھے, وہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے گائے وغیرہ کے بارے میں, کیونکہ بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی, ان کو بیچ میں چھوڑ دیا تاکہ لوگوں کے لیے دین بہت تنگ نہ ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں کے حق میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے سوال کی وجہ سے ایک چیز حرام قرار پائے یا ان کے لیے اس پہ پابندی لگ جائے, اس لیے بہت سوالوں سے اس دور میں منع کر دیا گیا کہ لوگوں پہ سختی نہ ہو جائے گی. بہرحال اب یہ ہوا کہ وہ شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا ایک پیغمبر یا آپ کا ایک جو ہے نمائندہ وہ ہمارے پاس پہنچا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں اپنے صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے بھیجتے, یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے پاس آپ ہی کا بھیجا ہوا کوئی نمائندہ پہنچا اور اس نے اسلام کی تعلیم دی. اب کیا ہوتا ہے, وہ تصدیق کرنے کے لیے آپ کے پاس آ پہنچتا ہے کہ ہمارے پاس ایک شخص نے آ کے کہا ہے, ان کا تزعم, کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں, ان اللہ عز و جل ارسلک, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا, قال صدقہ, آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. قال, وہ کہتا ہے, فمن خلق السماء, آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال, آپ نے فرمایا اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ نے. قال, پھر وہ شخص پوچھتا ہے, فمن خلق الارض والجبال, زمین اور پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ قال اللہ عز و جل, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے. قال, فمن جعل فیہ المنافع, پھر کس نے بنائے اس میں فائدے, یعنی زمین میں فائدے کی اور بہت سی چیزیں کس نے پیدا کی؟ قال اللہ عز و جل, آپ نے فرمایا اللہ عز و جل نے. قال, فبالذی, تو وہ شخص یعنی وہ بدو شخص جو تھا وہ کہنے لگا, پس قسم ہے اس ذات کی, خلق السماء, جس نے آسمان کو پیدا کیا, وخلق الارض ونصب الجبال, اور جس نے زمین کو پیدا کیا اور پہاڑ نصب کیے, یعنی پہاڑوں کو جمع دیا, وجعل, اور بنائے, فیہ المنافع, اس کے اندر بہت سے فائدے, اللہ ارسلک, یعنی ان ساری چیزوں کے رب کی قسم دے کے آپ کو پوچھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا؟ قال نعم, آپ نے فرمایا ہاں. قال زعم رسولک, اس نے کہا کہ آپ کے جو الٹی ہے اس کا دعویٰ ہے, ان علینا خمس صلوات, کہ ہمارے ذمے پانچ نمازیں بھی ہیں, وہ زکات فی اموالنا, اور ہمارے مالوں میں زکات بھی عائد ہوتی ہے. قال صدق, آپ نے فرمایا, الٹی نے سچ کہا. قال فبالذی ارسلک, تو قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا, اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا حکم دیا کہ ہم نماز اور زکات ادا کریں؟ قال نعم, آپ نے فرمایا ہاں. قال, وہ شخص پھر کہنے لگا, وزعم رسولک, اور تیرے الچی کا یہ خیال ہے یا اس کا دعویٰ ہے, ان علینا صوم شہر, کہ ہم تو ایک مہینے کے روزے ہیں, فی سنتنا, ہمارے ایک سال میں. قال صدق, آپ نے فرمایا, اس نے سچ کہا. قال فبالذی ارسلک, پھر قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا, اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا روزے رکھنے؟ قال نعم, آپ نے فرمایا ہاں. قال وزعم رسولک, تیرے رسول کا یہ دعویٰ ہے, ان علینا حج البیت, کہ ہمارے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے, من استطاع الیہ سبیلا, جو استطاعت رکھتا ہو اس کے راستے کی. قال صدق, آپ نے فرمایا, اس نے سچ کہا. قال فبالذی ارسلک, فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا, اللہ امرک بہذا, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم, آپ نے فرمایا ہاں. قال فوالذی بعثک بالحق, پس قسم اس ذات کی جس نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ, لا ازید علیہن شیئن, نہ میں زیادہ کروں گا ان پر کوئی چیز, ولا انقص, اور نہ میں کمی کروں گا, یعنی اس میں سے کوئی چیز کم نہ کروں گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان صدقہ, اگر یہ سچ کہہ رہا ہے, لیدخلن الجنت, البتہ ضرور داخل ہو جائے گا جنت میں. اصل میں تو یہ حدیث لائے امام بخاری اخبرنا اور قراءت کی تصدیق کے لیے کہ یہ طریقہ جائز ہے علم کے لیے, لیکن جو اور باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ایک بدو کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت رکھ دی تھی کہ اس نے ایک ایک مسئلے کی تصدیق کی, تحقیق کی, اور پوری تسلی کرنے کے بعد اس پر عمل کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سوال کرنا اور اس میں تسلی اور تشفی کا راستہ اختیار کرنا جو ہے یہ ممنوع نہیں ہے, ناپسندیدہ نہیں ہے. علم اور اپنے اضطراب کی تسکین کے لیے سوال کیے جا سکتے ہیں, لیکن صرف سوال برائے سوال اور سوال برائے ایک ضد وہ جائز نہیں ہوتے. اور آخری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تھوڑا علم بھی ہے لیکن وہ اس پر سچے دل سے اسے قبول کر کے عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کو کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک شخص علم عمل کی نیت سے حاصل نہیں کرتا تو وہ زیادہ علم بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا. آگے ہے, باب مایوس کرو فی المناولتی, مناولہ کا ذکر. مناولہ کا لفظ نالا سے ہے, نالا کا مطلب ہوتا ہے پا لینا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ علم حاصل کرنے کے مختلف طریقے تھے, مختلف میتھڈز تھے. ایک تو تھا کہ استاد پڑھتا تھا, شاگرد سنتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ شاگرد پڑھتا تھا, استاد سنتا تھا. اور تیسرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص استاد کی محفل میں سن لے تو اس کے بعد استاد اپنی کتاب یا کتاب کی کاپی لکھی ہوئی شاگرد کو دے دیتا تھا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے اس کو دوسروں کو روایت کر دو. اس کو مناولہ کہا جاتا ہے. یعنی مناولہ کا مطلب ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا. جیسے آپ کہتے ہیں نا, کھانا تناول فرمائیے, تو تناول کا کیا مطلب, اسے لے کے اپنے منہ میں ڈال لیجیے, پکی پکائی چیز آپ کھا لیجیے. تو مناولہ ایسا علم ہوتا ہے کہ جو تیار شدہ ہوتا ہے, خود لکھنا نہیں پڑتا, استاد کی کتاب ہے یا اس کے مقابلے کی ہے, تو وہ اس استاد کے ہاتھ سے لی جاتی ہے. وہ اس سے کیوں لی جاتی ہے؟ تاکہ وہ آگے اس کو بیان کرتے وقت اس کی سند استعمال کر سکے کہ مجھے یہ چیز فلاں سے ملی ہے. وہ کتاب اہل العلم بالعلم, اور عالموں کا علم کی باتوں کو لکھ کر بھیجنا. یعنی بعض اوقات ایک شخص دوسرے شہر میں نہیں پہنچ سکتا تھا یا کوئی سوال پیش آ جاتا تو اس کے جواب میں دوسرا عالم جواب لکھ کر بھیج دیتا تھا. یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اس زمانے میں لکھی ہوئی کتاب کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی, لیکن بعض اوقات لکھنے کی ضرورت بھی پیش آتی تھی, اور لکھا ہوا علم قابل قبول نہ تھا جب تک کہ اس کو سن بھی نہ لیا جائے ساتھ. یعنی صرف کتابوں کا علم کافی نہیں ہوتا تھا جب تک اسے کسی سے پڑھوا کے سنا نہ جائے. اب بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہو جاتی کہ انسان اس دوسرے شہر تک, اس شخص تک نہیں پہنچ سکتا, اور اس سے ریٹن سوال کر لیتا, تو کیا اس کی اجازت ہے کہ وہ لکھ کے جواب بھیج دے؟ تو یہاں اس کی بات ہو رہی کہ ہاں, ایسی اجازت ہے, لکھ کر بھی علم ایک دوسرے تک پہنچایا جا سکتا ہے. وہ کتاب اہل العلم بالعلم الى البلدان, دوسرے شہروں تک اہل علم کا علم کو لکھ کر بھیجنا. وقال انس, اس میں حضرت انس کہتے ہیں, نفخ عثمان, لکھوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, المصاحف, قرآن پاک, مصحف, ف فبعثا پھر بھیجے بہا وہ نسخے الی الافاق ہر طرف، آفاق یعنی چاروں طرف بھجوائے، ورا عبداللہ بن عمر و یحیی بن سعید و مالک ذالک جائزن، عبداللہ بن عمر، یحیی بن سعید اور مالک کے نزدیک لکھ کر بھیجنا علم کو جائز ہے، اس کی رخصت ہے. واحتج بعض اہل الحجاز، اور احتجاج کیا یعنی دلیل نکالی بعض اہل حجاز نے، اور حجاز میں آپ کو بتا چکی ہوں جدہ، طائف، مکہ، مدینہ یہ علاقہ ہے، کہ یہاں کے علماء نے ایک دلیل نکالی، فی المناغلہ تھی مناغلہ میں، بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ساتھ،